الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًا للناس وبینات من الہدی والفرقان درود پڑھیے محمد و آل محمد. ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے اور نزول قرآن عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ فہم قرآن ہے. قرآن کا عام افراد کی دسترس میں آ جانا اور ان کے لیے قابل فہم قرار دینا نزول قرآن ہے. مناسب ترین زمانہ اس کے لیے یہی ایام اور یہی لیالی ہیں جن میں آپ واقع ہیں اور خدا و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ اپنی عمر میں ایک دفعہ پھر اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات کو اپنے وجود سے لمس کر سکیں. عظمت ماہ رمضان اسی نزول قرآن کی وجہ سے ہے. ایک نزول قرآن کا خداوند تبارک و تعالی نے قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا. اللہم صل علی قلب نورانی نبی اکرم پر قرآن نازل ہو گیا لیکن ہدایت جن کے لیے ہے وہ بشر ہے عام معمولی. چونکہ قرآن ہدن للناس ہے فرد فرد کے لیے ہدایت ہے جس جس کے لیے ہدایت ہے قرآن اس کے دل تک بھی پہنچے. لوح محفوظ سے قلب نورانی پیغمبر تک تو آ گیا لیکن قلب نورانی پیغمبر اکرم سے قلب مومنین تک آنا ابھی باقی ہے. قرآن کا جلدوں میں آ جانا قرآن کا الفاظ میں آ جانا قرآن کا عربی میں ہو جانا قرآن کا کتابی شکل میں ہو جانا اور بات ہے اور قرآن کا مومن کے قلب میں اتر آنا اور بات ہے. مقام اصلی قرآن مجید کا قلب انسان ہے اور جو چیز قلب انسان میں ہو دل انسان میں ہو وہی چیز باہر آتی ہے. دل کا معنی کیا تھا آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ سینے کے اندر موجود یہ ٹکڑا یہ پمپ ہے یہ دل نہیں ہے. اعزازی طور پر اس کو دل کہتے ہیں عزت افزائی کے لیے اس کو دل کہہ دیتے ہیں لیکن دل حقیقتاً روح کا ہے نفس کا ہے انسان کے جسم کا نہیں ہے. دل وہ دل جو مریض بھی ہوتا ہے وہ دل جو سلیم بھی ہوتا ہے وہ دل جس پہ تالا بھی پڑتا ہے وہ دل جو حرم خدا ہے وہ دل روح کا دل ہے. وہ دل اگر آمادہ ہو جائے وہ دل اگر تیار ہو جائے پاکیزہ ہو جائے نور قرآن اس میں اترتا ہے لیکن اس دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز دل میں ہو وہی چیز انسان کے اعضاء اور جوارح میں اترتی ہے. انسان کے وجود کا کنٹرول دل کے اختیار میں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دل پر کس کا قبضہ ہے دل پر کس کا کنٹرول ہے. مثلا ہم دیکھتے وہ ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے جی یعنی اسی دل کو کہتے ہیں دل کی چاہت کو جی کہتے ہیں. اکثر اوقات کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے. ہم دیکھتے وہ ہیں جسے دل کرتا ہے ہم سنتے وہ ہیں جسے دل کرتا ہے ہم کھاتے وہ ہیں جسے دل کرتا ہے ہم پیتے وہ ہیں جو دل کرتا ہے ہم جاتے وہاں ہیں جہاں دل کرتا ہے. ہم دل کے اختیار میں ہیں. جو کچھ انسان کے دل میں ہوگا وہ اعضاء و جوارح سے ٹپکتا ہے. دل اپنے اندر کوئی چیز روک کے نہیں رکھتا. دل کے غماز ہیں ہمارے اعضاء اور جوارح. میں نے یوں کہیں کہ دل سے یہ نالیاں اور دل سے یہ مجاری متصل ہیں. جو کچھ چیز دل میں آتی ہے وہ ان میں سرایت کر جاتی ہے، فوراً ان کے اندر آ جاتی ہے، نگاہوں میں آ جاتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے، انسان کے چہرے پہ آ جاتی ہے. دل کوئی چیز روک نہیں سکتا اپنے پاس، فوراً اس کو اعضاء و جواری کی طرف منتقل کر دیتا ہے. لیکن دل کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، دل کس کے کنٹرول میں ہے، جو دل میں ہے اس نے دل پہ اختیار ہے، اور دل کا انسان کے جسد و جسم پر اختیار ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں مدعی ایمان و مدعی نبوت، اہل ادعا، اہل ادعا یعنی جن کا دعویٰ بہت زیادہ ہو کہ ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں، مدعی ایمان بہت زیادہ ہیں، مدعی محبت بہت زیادہ ہیں، مدعی فضل بہت ہیں، مدعی علم بہت ہیں. یعنی زمانہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو مدعی ہیں. مدعی یعنی اپنے بارے میں بہت کچھ دعویٰ رکھتے ہیں، اپنے بارے میں ادعا رکھتے ہیں. اگر انسان کے دل میں محبت ہو، کہ محبت کا مقام بھی دل ہے، اگر انسان کے دل میں محبت ہو تو محبت اعضاء و جوارح سے ٹپکتی ہے. ہمارا مسلک و مذہب اسلام کی تفسیر جسے ہم تشیع کہتے ہیں، اس کا ویسے تو بہت سے حسن ہیں اس کے اندر، فراوان حسن ہیں، لیکن ایک حسن جو دیگر تمام مسالک و مذاہب پر بہت ہی نمایاں ہے اور غلبہ ہے اس حسن کا، وہ یہ کہ اس مسلک و مکتب کی بنیاد محبت پر ہے، اس کی اساس ہی محبت پر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتا انسان، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بنیاد اس کی ساری محبت پر ہے. محبت خدا، محبت با اولیاء خدا، محبت با ائمہ خدا، محبت با اہل بیت، اور محبت کا مقام دل ہے. دل میں جو چیز ہوگی وہ اعضاء اور جوارح میں ضرور اترتی ہے، چونکہ دل کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے پاس رکھے اور اسے اپنے اندر رکھتا ہو لیکن اسے اعضاء و جوارح سے روک سکے، کنٹرول یہ نہیں ہے دل کا. جو چیز دل میں ہوگی وہ ضرور زبان پہ آ جائے گی، جو چیز دل میں ہوگی وہ نگاہوں پہ آ جائے گی، جو چیز دل میں ہوگی وہ حرکات و سکنات میں ضرور اتر آئے گی. اگر محبت انسان کے دل میں ہے تو یہ محبت ضرور نگاہوں میں اتر آتی ہے، یہ محبت زبان پہ آ جاتی ہے، محبت حرکات و سکنات میں آ جاتی ہے. یعنی انسان کی نگاہیں محبت آمیز ہو جاتی ہیں، انسان کی سماعت محبت آمیز ہو جاتی ہے، انسان کی حرکات و سکنات محبت آمیز ہو جاتی ہیں. محبت اپنا اثر دکھاتی ہے اگر دل کے اندر محبت ہو. ہم توجہ فرمائیں، ایک سادہ سی بات ہے کہ میں بھی محب اہل بیت، آپ بھی محب اہل بیت، میں بھی دعویٰ رکھتا ہوں کہ میرے دل میں محبت ہے، آپ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہے، اور محبت بھی کس کی، نہ یہ کہ آپ کو کسی اور سے محبت ہے مجھے کسی اور سے محبت ہے، ایک ہی محبوب سے دو آدمی محبت کرتے ہیں، محبوب ایک محبت بھی ایک. اگر محبوب ایک ہے محبت ایک ہے تو پھر یہ محبت میرے بھی اعضاء و جوارح میں آنی چاہیے، آپ کے بھی اعضاء و جوارح میں آنی چاہیے، آپ کی نگاہیں بھی محبت آمیز ہو، میری نگاہیں بھی محبت آمیز ہو، آپ کی گفتگو بھی محبت آمیز ہو، میری گفتگو بھی محبت آمیز ہو. یہ قاعدہ ہے، یہ ایک ضابطہ ہے کہ اگر دو انسانوں کو ایک انسان سے محبت ہو، ایک شخصیت سے محبت ہو، ایک مقام سے محبت ہو، اس محبت کا اثر یہ ہے کہ یہ محبت محب کو بھی ایک بنا دیتی ہے، انہیں بھی ایک دوسرے کا محب بنا دیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہو لیکن اہل بیت کے محبت کرنے والوں سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عموماً محبت کے لیے ادبی دنیا میں، ادبیات کی دنیا میں، شعر و شاعری میں یا نثر کی دنیا میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے لیلا اور مجنو کی، فرضی قصہ ہے ایک، اگرچہ اتنا محترمانہ اور مقدسانہ نہیں ہے لیکن ایک قصہ ہے، فرضی داستان ہے، گڑی ہوئی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اس کے اندر جو دوسرے پہلو ہیں اس کی طرف نہیں ہے، ایک قصہ ہے۔ جب بھی کوئی یہ پہلو بیان کرتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے یہ اسی طرح سے اسی کے ذیل میں، ادبیات کی دنیا پر ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، شعر و شاعری سے سروکار ہوگا، ادبیات سے سروکار ہوگا، جس زبان میں بھی ہو، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، فارسی یا کسی اور زبان سے اگر تعلق ہے آپ کا، تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ ادبیات کی دنیا میں ایسے فرضی قصوں سے اس کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک کتے کے پونچ چوم رہا تھا، کتا وہ نجس ہے، اس کے پونچ چوم رہا تھا، اور دنیا نے دیکھا، بڑا تعجب کیا کہ یہ مجنو قیس جس کا نام تھا، یہ پاگل ہے، یہ کتے کے پونچ چومتا ہے۔ پائے سگ بوسید مجنو، خالق گوید ان چیست، مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، مخلوق نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا جواب کیا تھا، جواب یہ تھا کہ انسان گائے گائے کو یہ لیلا رفتاست، کیا کیوں اس کے پاؤں چوم رہے ہو، کہا اس لیے کہ یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، چونکہ اس کو اس سے محبت تھی، اس کی گلی سے جو ہو کر آئے یہ اس کے بھی پاؤں چومنے کے لیے تیار ہے۔ محبت اعضاء و جوارے میں ٹپکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں کو محبت ہو، ایک ہی خاندان سے اہل بیت سے محبت ہو، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی محب اہل بیت، یہ بھی محب اہل بیت، محبت با اہل بیت اگر سچی محبت ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے، اس کا اثر کیا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ تمام محبین اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، کوئی سے دو محب اہل بیت آپس میں نفرت نہ رکھتے ہوں، آپس میں کینہ نہ رکھتے ہوں، دل میں جو چیز آ جائے وہ ٹپکتی ہے باہر، دل میں محبت آ جائے باہر ٹپکتی ہے، دل میں اگر نفرت آ جائے تو باہر ٹپکتی ہے۔ شخص گیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کر اس نے اپنے شہر کا حال بیان کیا کہ الحمدللہ آپ کے موالی، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے فراوان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ وہ ایک دوسرے کی عیادت کو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہاں کے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، وہاں کے بڑے چھوٹوں کو ور مہربانی کرتے ہیں۔ کہا نہ حضور، آج کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہیں سب آپ کے چاہنے والے لیکن ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی عیادت کو نہیں جاتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ حضرت نے جھٹلا دیا، فرمایا جا کے ان کو بتا دو، اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو جان لو کہ ہم سے بھی محبت نہیں کرتے، اگر ہم سے انہیں محبت ہوتی ہمارے چاہنے والوں سے ضرور محبت کرتے۔ محبت اگر دل میں ہو زبان پہ آ جاتی ہے، محبت اگر دل میں ہو دل کے اندر نہیں رہتی، باہر آ جاتی ہے۔ دل کے اختیار میں ہے انسان کا پورا وجود، اعضاء و جوارے، حواس ہمارے، یہ دل کے اختیار میں ہے، عقل کے اختیار میں بہت کم ہے، ہم اکثر دل کے اختیار میں ہیں، اور دل کسی اور کے اختیار میں ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ دل میں کون بیٹھا ہے، اگر دل میں نور ہو، فارسی مقولے کے تحت از کوزے کانچے تراوت کے دروست، کوزے سے گڑے سے مٹی کا گڑا بناتے ہیں، اس سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہو، اگر اس کے اندر پانی ہو تو پانی ٹپکتا ہے، اگر اس کے اندر دودھ ہو تو دودھ ٹپکتا ہے، کوزے کے اندر جو کچھ ہو وہی باہر ٹپکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زبان سے معاذ اللہ غیبت ٹپکے لیکن میرے دل میں خوف خدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے. از کوزے آنچے تراوت کے در اوست, کوزے سے وہی باہر آئے گا جو اس کے اندر ہے. اگر میرے دل میں محبت ہے میری زبان سے محبت ٹپکے گی, اگر میرے دل میں نور ہے میرے دل سے نور ٹپکے گا, لیکن اگر دل میں کینہ ہے دل میں نفرت ہے زبان سے کینہ اور نفرت ٹپکے گی. قرآن کا مقام قلب انسان ہے, دل انسان ہے, اور اس دل سے گزر کر ہمارے اعضاء و جوارح میں قرآن آئے گا, دل کے راستے سے آئے گا. لیکن وہ دل جو خالی ہو, وہ جلد و تیار ہو, وہ دل جو کہتے دیو چو بیرون روت فرشتے درایت, اگر دل میں چاہتے ہو فرشتہ آ جائے, گھر میں چاہتے ہو تمہارے فرشتہ آ جائے, تو پہلے بھوت کو وہاں سے نکالنا پڑے گا. دل بھوتوں کی آواجگاہ بنا ہوا ہو, گھر بھوتوں کی, وہ بھوت نہ جو خرافات ہیں وہ نہ, ایک خرافات میں بھی ہے نا کہ جن بھوت, البتہ جن حقیقت ہے خرافات نہیں ہے, لیکن جنوں کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ سب اکثر خرافات ہیں. عموماً کم پڑھے لکھے لوگوں کو, غریب فقراء کو اکثر سارے مسائل جنوں کی وجہ سے انہیں پیش آتے ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ اور ہائی سوسائٹی کے لوگ اور ان طبقات میں جن بھی نہیں جاتے. ایسے جن بھی معلوم نہیں جنوں کی عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی, کہ اگر انہیں چڑھنا ہی ہے, کہتے ہیں نا جن چڑھ گئے اس کو, جن ہو گئے اس کو, اگر چڑھنا ہی ہے تو کسی پیسے والے کو چڑھو, کسی کوٹھی بنگلے والے کو چڑھو, کسی صاحب حیثیت کو چڑھو, عموماً غریب فقیر کو چڑھے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اکثر جو جنوں کے بارے میں مشہور ہیں کہانیاں کس سے, یہ خرافات ہیں. جن حقیقت ہے لیکن جنوں کا اتنا تعلق انسانی زندگی سے نہیں ہے جتنا مشہور ہو گیا, کہ بیمار ہو تو بھی جن ہو گیا, اگر سستی کی تو بھی جن ہو گیا, قدم قدم پہ جن ہو گیا نا. جن اتنا عمل دخل اس کا انسان کی زندگی میں نہیں ہے. بیمار ہوئے, بیماریاں ہیں عموماً لگ جاتی ہیں, نفسانی بیماریاں ہیں, ذہنی بیماریاں ہیں, جسمانی بیماریاں ہیں, پنہان بیماریاں ہیں, عجیب و غریب بیماریاں ہیں, اگر معائنہ کرائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے, جن وغیرہ نہیں ہے. میں اکثر بعض جگہ کہا بھی ہے مومنین کو کہ اگر ہم اپنے کاموں کی توجیہ کرتے ہیں جی اس کو جن ہو گیا ہے, جن چڑھ گیا ہے, تو اگر جنوں میں جائیں تو انہیں بھی تو بیماریاں لگتی ہیں, بلاخر ان کے بھی مسائل مشکلات جنوں کی بھی فراوان ہیں, تو ہم تو اپنا دل کو تسلی دے لیتے ہیں جی جن ہو گیا ہے, تو وہ کہتے ہوں گے اس کو انسان ہو گیا ہے. جن ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ اس کو انسان ہو گیا ہے نا, ایک الگ نو ہے, وہ ایک الگ نو ہے. البتہ ہے اجنا حقیقت ہے, قرآن نے بتایا ہے اور وجود حقیقی ہے جن کا. بھوت ایک خرافات کے طور پر نا مقصود, بھوت سے مراد یعنی برائیاں, زشتی, پلیدی, ناپاکی, دل کی ناپاکی, کینے, نفرت. دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ ابھی کسی برادر نے سوال بھی لکھ کے دیا کہ دل کیسے پاک ہوتا ہے. پہلے یہ دیکھیں دل آلودہ کس سے ہے, دل میں کیا آلودگی ہے, کس چیز سے آلودہ ہو گیا. آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں ہم, تیمم کرتے ہیں, اس کے بجائے اگر نہا لیں, شیمپو سے نہا لیں, اسپرٹ سے دھو لیں, پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی. اگر پانی استعمال کر سکتے ہیں تو پانی استعمال کریں, وضو کریں, غسل کریں, اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو مٹی سے تیمم کر لیں. مٹی سے تیمم کریں کیا ہو جائے گا, آپ پاک ہو گئے. مٹی سے پاک ہوتا ہے انسان یا مٹی سے گندا ہوتا ہے انسان؟ اگر مٹی اٹھا کے چہرے پہ ملیں تو صاف ہوتا ہے انسان یا گندا ہوتا ہے انسان؟ گندا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو, آپ کے اسپرٹ سے وضو کر لیتے ہیں ہم, اسپرٹ زیادہ ہے ہمارے پاس, یا فرض کریں کوئی اور کیمیکل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جس سے اچھے صفائی ہوتی ہے, تو آپ اس سے وضو کر لینا نہیں کر سکتے. کیوں کہ طہارت اور چیز ہے, نظافت اور چیز ہے, صفائی اور ہے, طہارت اور ہے. صفائی بدن کی ہوتی ہے, طہارت روح کی ہوتی ہے. صفائی بدن کی ہے, طہارت روح کی ہوتی ہے. لہذا جب تک آپ نیت نہیں کرتے, نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے, نیت کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے. آپ جسم پہ پانی ڈالتے ہیں, یہ ایک تمثیلی کام ہے, سمبولک چیز ہے کہ آپ چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں. وضو کی دعا تو معلوم ہے سب کو, کرتے ہیں نا وضو, مولانا گئے ایک علاقے میں، ایک شہر میں نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وضو کیا، پوچھا لوگوں سے قبلہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا یہاں قبلہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں نہیں قبلہ ہوتا. وضو تو کرتے ہیں، وضو کی دعا بھی معلوم ہونی چاہیے. وضو کی دعا کرتے ہیں ہم، جب چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم بیز وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اے پروردگار جب چہرے پہ انسان پانی ڈالتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یہ ظاہری حرکت کر رہا ہوں جسمانی، لیکن اس حرکت کا ایک معنی ہے. کچھ حرکات و سکنات ہوتی ہیں جن کے بڑے معنی ہوتے ہیں، جب یہ ٹریفک کے اشاروں کے بجائے پہلے پولیس والے کھڑے ہوتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، آج کل تو بتیاں لگ گئی ہیں اور ان میں اشارے ہیں مثلا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، ایک پولیس کا سپاہی کھڑا ہوتا تھا، وہ سارا دن کھڑا ہوا حرکات انجام دیتا، بولتا نہیں تھا، کسی طرف ایسے ہاتھ کرتا تھا، کسی طرف ایسے ہاتھ کرتا، کسی جگہ ایسے ہاتھ کرتا. اگر ایک انسان گاڑی میں نہ ہو، ایسے فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوا ہو اور گاڑیوں کو نہ دیکھے، صرف اس کی حرکات و سکنات کو دیکھے تو عجیب لگے گا کہ یہ کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن اس کی ہر حرکت کا ایک معنی ہے پیچھے موجود. اور ڈرائیور لوگ خصوصاً سمجھتے ہیں کہ اس کی حرکات کا معنی کیا ہے، وہ لا یعنی حرکات نہیں کر رہا ہوتا، بے فائدہ حرکات نہیں کر رہا، اس کا ہاتھ بامانی حرکات کر رہا ہے، لیکن کسی کو معلوم ہو کہ اس کی حرکات کے معنی کیا ہے. انسان بھی، ہم وضو کرتے ہیں ایک حرکت انجام دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ایک حرکت انجام دیتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم مختلف حالتیں بدلتے ہیں عبادت کے اندر، اور یہ حرکات ہیں ہماری، ان حرکات کے معنی ہیں. حرکات پر ہی اکتفا نہ کر لیں، ان حرکات کے معنی ہیں. اب آپ نے چہرے پہ پانی ڈالا، سوال کیوں پورے سر پہ پانی نہیں ڈالا، کیوں سینے پہ پانی نہیں ڈالا، کیوں بغلوں میں پانی نہیں ڈالا، کیوں لاتوں پہ پانی نہیں ڈالا، کیوں پاؤں پہ پانی نہیں ڈالا، فقط چہرے پہ؟ تو وضو کا مقصد نظافت نہیں ہے، وضو کا مقصد طہارت ہے. نظافت اور چیز ہے، طہارت. وضو سے انسان نظافت نہیں کرتا، وضو سے طہارت کرتا ہے. طہارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سمبولک حرکت انجام دیتے ہیں، اس حرکت کے ایک معنی ہے، یعنی جس طرح میرا جسم ایک حرکت انجام دے رہا ہے، میری روح بھی ایک کام انجام دے رہی ہے. جسمانی کام یہ ہے، میں نے اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، ساتھ دعا کی پروردگار سے، اللہم بیز وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اے پروردگار میرے چہرے کو سفید روح فرما، سرخرو فرما، اس دن جب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے سیاہ روح ہوں گے. جس دن چہرے سیاہ روح ہوں گے تو اس دن مجھے سفید روح فرما. اللہم لا تسود وجہی یوم فیہ تسود الوجوہ، اے پروردگار میں یہ حرکت انجام دے رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں روح سیاہ نہ کرنا، اور محشر کے دن جب بہت سارے روح سیاہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، مجھے اس دن روح سیاہ نہ کرنا، روح سیاہوں میں مجھے شامل نہ کرنا. ایک سمبولک حرکت ہے آپ انجام دیتے ہیں. اگر پانی نہیں ملتا، یہی حرکت مٹی سے انجام دیں، وہی اثر جو پانی کا تھا وہ مٹی میں بھی ہے. آپ چہرے پہ مٹی لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ مارے زمین پر، تیمم کا طریقہ تو آتا ہے سب کو انشاءاللہ. اگر وضو کے بدلے تیمم کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اگر غسل کے بدلے تیمم کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ہوتا ہے مبتلا بے وقت، تنگ ہوتا ہے انسان کے پاس، سحری کا وقت ہے، غسل واجب ہے، نہیں کر سکے، آپ فوراً تیمم کر لیں. آپ اگر پانی نہیں ہے، یہ وقت تنگ ہے، نماز جا رہی ہے مثلاً، غروب ہونے والا ہے، نماز جا رہی ہے، وضو کرو نماز چلی جائے گی، فوراً تیمم کر لیں آپ، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، زور سے مارے، زور سے، بہت زور سے نہیں کہ مٹی اٹھ کے منہ میں پڑے، لیکن رکھنا نہیں ہے، مارنا جس کو کہتے ہیں نا، اتنا جیسے مارنا، ایک ہوتا ہے رکھنا، میں نے یہ ہاتھ رکھ دیا، رکھنا نہیں ہے بلکہ مارنا ہو. یہ دیکھنے والا یہ کہے کہ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ہیں، مار کر پھر ان دونوں ہاتھوں کو اس طرح پیشانی سے آپ یہاں تک لے آئے، پیشانی ناک تک، اور پھر اسی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اسی مٹی سے صرف یہ کلائی کے حصے کو مس کر دیں اسی مٹی کے ساتھ. اگر غسل کے بدلے تیمم کرنا ہے تو دو دفعہ یہ کام کریں گے, ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پر ملیں گے اور ہاتھوں پر, پھر دوبارہ ہاتھ زمین پر ماریں گے اور پھر فقط ہاتھوں کے اوپر, یہ تیمم ہو جائے گا. خوب تیمم ہوا تو کیا ہوا, تیمم سے بھی آپ کا جسم نظیف تو نہیں ہوا لیکن آپ کی روح میں طہارت آ گئی ہے, آپ کی روح میں طہارت آ گئی ہے. طہارت اور چیز ہے, نظافت اور چیز ہے. پہلے انسان آلودگیاں سمجھے, دل کی آلودگیاں کیا ہیں, دل کن چیزوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. ہر چیز کی خرابی ہے, ممکن ہے بعض چیزیں اگر ہم کسی برتن میں ڈالیں تو اسے صاف کر دیتی ہیں, لیکن وہی چیزیں کسی اور چیز میں کپڑے پہ ڈالیں اس کو گندا کر دیتی ہیں. کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے انجام دے اس عمل کو دل آلودہ ہو جاتا ہے انسان کا, جیسے کہ دل مر بھی جاتا ہے, مرے ہوئے دل, مردہ دل. دلوں کے مرنے کے بارے میں روایت میں ہے کہ دل مرتے ہیں کس سے, زیادہ مذاق کرنے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح شام مذاق, مذاق ہونا چاہیے تھوڑا بہت, لیکن اس مذاق میں توہین کسی کی نہ ہو, مذاق ہو, لیکن اگر حد سے زیادہ گزر جائے دل مر جاتا ہے. عورتوں کے ساتھ نامحرم اور اجنبی عورتوں کے ساتھ میل ملاپ سے دل مر جاتا ہے. وہ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک روشن فکری اور اعتدال پسندی ہے, اسلام کے نزدیک نامحرم عورت کے ساتھ میل ملاپ خواب پردے میں ہو یا بے پردہ ہو, نامحرم عورت کے ساتھ میل ملاپ سے انسان کا دل مر جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں روایات میں معصوم نے فرمائی, ان سے دل زندہ ہوتا ہے. ایک چیز جس سے دل زندہ ہوتا ہے گریا ہے, رونے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے, سخت دل رونے سے زندہ ہو جاتا ہے, دل آلودہ ہوتا ہے. وہ تمام رزالتیں, وہ قباحتیں, بری صفات جو دل میں آنے کے بعد انسان کے دل کو سخت کر دیں, ان سے دل آلودہ ہو جاتا ہے. حسد دل کو آلودہ کر دیتا ہے, حسد کھا جاتا ہے دل کو, حسود کے لیے حسد بہت بڑی بیماری ہے. ان ساری بیماریوں سے دل پاک ہو, نورانی ہو, صاف ہو, تاکہ نور اس کے اندر اترے. دیو چو بیرون روت فرشتے دار آیات. پاک انسانوں کی محبت پاک دلوں میں ہوتی ہے, کبھی پاک انسانوں کی محبت ناپاک دلوں میں نہیں ہوتی. خواہشات میں اور محبتوں میں فرق ہے, خواہشات اور چیزیں ہیں, محبتیں اور چیزیں ہیں. ایک چیز جو اور بگڑ گیا, جس کا روپ اور شکل اور رنگ اس کا بگڑ گیا, وہ ہے محبت و عشق. شہوت کی دنیا میں محبت و عشق کا زیادہ نام استعمال ہوتا ہے. محبت پاکیزہ چیز کا نام ہے, شہوت ایک آلودگی کا نام ہے. شہوات کی دنیا میں کبھی محبت نہیں ہوتی, میل اور فی میل کے درمیان محبت نہیں ہوتی, شہوت ہوتی ہے. محبت کس سے ہوتی ہے, عشق کس سے ہوتا ہے, عشق کمالات سے ہوتا ہے, عشق فضائل سے ہوتا ہے. انسان کو بس دھوکہ دیتے ہیں عشق مجازی, عشق حقیقی, اصل معلوم نہیں ہے کہ عشق کس کو کہتے ہیں. عشق کمالات کی دنیا کا نام ہے. کسی کمال کا انسان اگر فریفتہ ہو جائے, کسی کمال کی کشش میں آ جائے, اس کو عشق کہتے ہیں. محبت اسی چیز کا نام ہے. محبت اگر میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, محبت کیا ہے, مقناطیس تو دیکھا ہوا ہے ہم سب نے, دیکھا ہوا ہے نا مقناطیس, عام دیکھی والی چیز ہے سب کے لیے. مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, مقناطیس جب لوہے کو کھینچتا ہے تو لوہا کھینچا ہوا مقناطیس کی طرف جاتا ہے, مقناطیس لوہے کی طرف نہیں آتا. جاذبہ مقناطیس کے اندر ہے, لوہا مجذوب ہوتا ہے مقناطیس کا, جاذبہ مقناطیس کے اندر ہے, لوہے کے اندر نہیں. لوہا ایسے رکھے رکھا رہے, ہزار سال پڑا رہے, اس میں کوئی جاذبہ نہیں ہے, لیکن مقناطیس کے اندر جاذبہ موجود, وہ کھینچ لیتا ہے. لوہے کا سارا کمال یہ ہے کہ جب مقناطیس کے جاذبے میں آتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی مقاومت و مدافعت و مزاحمت نہیں کرتا، جب مقناطیس اس کو کھینچتا ہے تو کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن لکڑی اور پتھر میں یہ خاصیت نہیں ہے، انہیں مقناطیس کے اندر موجود جاذبے کا احساس تک نہیں ہے۔ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو یہ محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، جس طرح سے مقناطیس کی طرف اگر لوہا کھینچا چلا جائے تو یہ لوہے کا کمال نہیں، مقناطیس کا کمال ہے کہ اس نے کھینچ لیا اپنی طرف۔ کمال کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، ہر کمال میں مقناطیسیت ہے، کمال جہاں پر بھی ہو، پرفیکشن جہاں پر بھی ہو، اس کے اندر مقناطیسیت ہے۔ انسان کا ہنر یہ ہے کہ جب کمال سامنے آئے تو اس کے سامنے مزاحمت نہ کرے، اس کی کشش میں آ جائے۔ لہذا شہوتیں اور چیزوں کا نام ہے اور محبت و عشق اور وادی کا نام ہے، عشق اسی کشش کا نام ہے کہ جب انسان کمال کے راستے میں آ جاتا ہے، اس کمال کی کشش میں جب جذب ہو جاتا ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون با کمال ہے اور کس کے جاذبے میں انسان آئے۔ شہوتوں کی دنیا میں عشق کا لفظ استعمال نہیں کرے، عشق کی بے حرمتی کی ہے لوگوں نے شہوتوں کی دنیا میں استعمال کر کر کے۔ اس کو اس پہ احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف جلوس نکلنے چاہیے کہ شہوتوں کی دنیا میں محبت کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے، عشق کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شہوات کی دنیا، وہ ہواؤں ہوس کی دنیا ہے۔ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے انسان۔ یہ کمال کب آتا ہے انسان کی طرف؟ جب اس کمال کے لیے انسان دل کو تیار کر لے، آمادہ کر لے۔ ہر دل میں کمال نہیں جاتا، ہر دل میں نور نہیں جاتا، پہلے اسے رذیلتیں اور آلودگیاں پہلے اسے صاف ہو جائیں۔ قرآن نور ہے، کلام خدا ہے، اگر دل تیار ہو جائے اس کے لیے، اور دل کی تیاری ماہ رمضان میں، دل کی آمادگی سب سے زیادہ موضوع موسم فصل رمضان اور ماہ رمضان ہے، دل خود ہی خود تیار ہے۔ اگر اس کو ہم طبیعت کے بوجھ کے نیچے، سحری اور افطاری کے بوجھ کے نیچے نہ دبا دیں تو خود تیار ہوتا ہے۔ اگر اس کو چٹپٹے کھانوں اور اس کو کھانوں اور پینے کی لذتوں کے نیچے نہ دبا دیں اس دل کو، آپ دیکھیں دل ماہ رمضان میں آمادہ ہے، دل کسی چیز کی جستجو میں ہے، دل کے اندر ایک طلب ہے، دل چاہتا ہے کسی کو جدھر چاہتا ہے اس طرف جانے دے، اور جس کی کشش میں ہے وہ اس کو خود اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اس خدا، اس ذات کی، اس ذات کے کلام کو اگر پیش کرے دل پر، اور دل کو پیش کرے اس کلام پر، دل خود کھینچا ہوا اس ذات کی طرف چلا جائے گا۔ حضرت نے بھی فرمایا نہج البلاغہ میں، جو خطبہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا 174، کہ قرآن کے ساتھ محفل رکھو، قرآن کے ساتھ مجلس رکھو، قرآن کے ساتھ آپ گفتگو کرو، قرآن کے ساتھ بات کرو، خلوت کرو قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ اگر خلوت کرو گے، ما جالس احد، کوئی شخص بھی اگر قرآن کے ساتھ میٹنگ رکھے، جلسہ مجالسہ یعنی بیٹھک، آپ ہو اور قرآن، حضرت نے فرمایا کہ دو اثر ہوں گے، دو نتیجے نکلیں گے۔ جب اٹھو گے قرآن کی محفل میں بیٹھ کر اٹھو گے، کچھ کھو کے اٹھو گے، کچھ پا کے اٹھو گے، کچھ گٹاؤ گے، کچھ بڑھاؤ گے۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ہر میٹنگ میں ہے، ہر مجلس میں ایسے ہے، ہر مجلس میں انسان کچھ کھوتا ہے اور کچھ پاتا ہے، کچھ گھٹاتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے۔ اگر ہمیں محسوس نہ ہو، محسوس نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا۔ مثلا آپ جائیں کسی شخص کے ساتھ ہوٹل پہ، ایک کپ چائے پی کر آئیں، وہ کچھ بڑھا کے آئے، کچھ گھٹا کے آئے، پیٹ میں دو گھونٹ بڑھا کے آ گئے، جیب سے دو پیسے گھٹا، کم از کم چیز جو ہوئی وہ یہی ہے، جیب سے دو پائیاں گھٹا کے آ گئے، پیٹ میں کچھ بڑھا کے آ گئے، یہ کم از کم ہے۔ لیکن یہی نہیں ہوتا، اس سے آگے بھی بڑھتا ہے انسان۔ یہ گھٹانا اور بڑھانا روح کا ہے، نفس کا گھٹانا اور بڑھانا ہے۔ ہم جس کو دیکھتے ہیں, جس تصویر کو دیکھتے ہیں, جس منظر کو دیکھتے ہیں, اس دیکھنے میں بھی کچھ گھٹاتے ہیں کچھ بڑھاتے ہیں. ہم ہر صوبت ہر کمپنی ایسے ہے, اس لیے دوستی پہ بہت زیادہ تاکید ہے. دوست کس کو بنائے, ہر ایک کے ساتھ اٹھنا شان مومن نہیں ہے. کلچرل زندگیاں بہت آسان ہیں, آبائی دین, کلچر آبائی ہے نا ہمارا, ہمارے آبا و اجداد نے کلچر کی رسومات بنائی, ہم ان کے تحت زندگیاں بسر کر رہے ہیں. کلچرل زندگی بہت آسان ہے, لیکن شعور کی زندگی, دین کی زندگی, خدا کے دستور کے مطابق زندگی بسر کرنا تھوڑا دشوار ہے. دوستیاں, کلچرل دوستیاں, علاقے کا بندہ ہے, اپنا قریبی ہے, پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, ہم زبان ہے, یہ کوئی اس کی ادا پسند آ گئی, ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں. سب سے اہم ترین کام اپنے لیے زندگی میں دوست انتخاب کرنا ہے. شاید رفیق حیات یا رفیقہ حیات کے انتخاب سے بھی زیادہ اہم دوست انتخاب کرنا ہے. جتنا مرد بیوی انتخاب کرتا ہے یا ایک عورت شوہر انتخاب کرتی ہے, کہ البتہ اگر انہیں انتخاب کرنے دیا جائے, ٹھوسا نہ جائے, ان پر مسلط نہ کیا جائے ایک دوسرے پر, اگر حق انتخاب دیا جائے وہ اس کا بھی ایک معیار ہے, اور یہ حق انتخاب دے, ورنہ مجرم ہے. اگر ہم نے یہ حق انتخاب چھین لیا اپنی اولاد سے, آپ سب صاحب اولاد ہیں یا ان قریب ہونے والے ہیں, یہ آپ کی اولاد کا شرعی قانونی اور فطری حق ہے, ان کو حق انتخاب دے. آپ کا کام ان کی رہنمائی کرنا ہے, ان پر مسلط کرنا نہیں, ان پر ٹھونسنا نہیں ہے. آپ ان کی رہنمائی کریں کہ یہ خاندان اچھا ہے, یہ مورد اچھا ہے, یہ شخص اچھا ہے, یہ پرسنالٹی اچھی ہے, اگر آپ اس کو انتخاب کرو بہتر ہے. یا وہ جس کو انتخاب کرے آپ جا کر دیکھے والیں کہ آیا اس کا انتخاب درست ہے یا نہ درست ہے, لیکن بالآخر انتخاب اس کا حق ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اس میں کوئی غیرت کی بات نہیں ہے, غیرت اس کو نہیں کہتے, غیرت کا کل معنی کیا تھا, حق کے انتخاب کو غیرت نہیں کہتے, غیرت اور چیز کو کہتے ہیں, جہاں آنی چاہیے وہاں پر ہمیں غیرت نہیں آتی. غیر کہتے ہیں, غیرت کہتے ہیں غیر کا کسی کی مقدس فضا میں آ جانا اور اس کا, اس غیر کے وجود کو محسوس نہ کرنا یا محسوس کر کے اسے برداشت کر لینا, یہ بے غیرتی ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کے وجود کو محسوس کرنا اور اسے برداشت نہ کرنا, یہ غیرت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ غیر ہم پر حکومت کر رہے ہیں, غیر ہماری سرنوشت اور تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں, غیروں نے ہماری زمین و ہماری ناموس و عزت و ہر چیز قبضے میں کر لی ہے, لیکن ہمارے ماتھے پہ بل نہیں پڑا. غیرت دکھانے کا یہ مقام ہوتا ہے, نہ کہ اولاد سے حق کے انتخاب چھین لینا غیرت ہے. اولاد کو حق دیں اپنا, ورنہ کل جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں. یہ نہ سمجھیں کہ والدین ہیں, جس طرح اولاد سے پوچھا جائے گا کہ والدین کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے, احترام کیا یا نہیں کیا, اور اولاد کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تمہارے والدین کو تمہارے لیے اولیاء بنایا تھا, ولی بنایا تھا, ان اولیاء کے کتنا احترام کیا, کتنی قدردانی کی. اسی طرح والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق کا کتنا احترام کیا. دوست انتخاب کرنا رفیق حیات انتخاب کرنے سے زیادہ اہم ہے. دوست کیسا انتخاب کریں, کس قسم کا دوست ہو, بہت تاکید ہے. حتیٰ بعض دوستیاں ایسی ہیں کہ انسان جہنم میں جائے گا, قرآن میں ذکر کیا, جہنم میں جا کر ایک حسرت کرے گا, یا لیتنی, اے کاش, یا ویلتا لیتنی, اے حسرت, اے کاش, اے وائی, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست انتخاب نہ کیا ہوتا, فلاں میرا دوست نہ ہوتا. ہر ایک کے ساتھ ہم نشین نہ ہو. ہم نے محرم و نامحرم فقط عورت و مرد میں سرحد بنائی ہوئی ہے کہ عورتیں اور مرد نامحرم ہوتے ہیں, نہ مرد بھی مردوں کے نامحرم ہوتے ہیں, عورتیں بھی عورتوں کی نامحرم ہوتی ہیں. مرد اور عورت بھی نامحرم ہیں, مرد اور مرد بھی نامحرم ہیں. وہ انسان جو دینی نہیں ہے، وہ انسان جو متخلق نہیں ہے، وہ انسان جس میں بندگی خدا نہیں ہے، وہ نامحرم ہے آپ کے لیے. ہر انسان تو محرم نہیں ہے، بعض مرد بھی نامحرم ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے حسرت، اے وائی کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. شیخ سعدی نے اس کو بہت خوبصورت ادبی زبان میں ترجمہ کیا اسی آیت کا، کہہ لے اے برادر، تا توانی بے گریز از جار بد، تا توانی بے گریز از جار بد. جار بد یعنی دوست، برا دوست. جتنا ہو سکتا ہے برے دوست سے، برے دوست کی صحبت سے بچو. تا توانی بے گریز از جار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. برا دوست برے سانپ سے، زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تا توانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنہا ترا بر جان زنت، یار بد بر جان و بر ایمان زنت. کہ برا دوست اور برا سانپ، زہریلا سانپ صرف تیرے بدن کو ڈسے گا، تیری روح کو نہیں ڈس سکتا، لیکن برا دوست تیرے جسم کو ڈسے گا، تیری روح کو ڈسے گا، تیرے ایمان کو بھی ڈسے گا. ہر جگہ بیٹھنا، ہر جگہ بہت سادگی سے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں آج کل. جو مجھے کسی نے پوچھا کہ کسی گفتگو کے دوران ہی، کہ چونکہ پہلے زمانوں میں کہا جاتے تھے کہ بچے، چھوٹے بچے، ان کی فطرت پاک ہوتی ہے، جو جو انسان بڑھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ فطرت میں یا طبیعت میں آلودگیاں آتی جاتی ہیں، بگڑتا جاتا ہے انسان، کھوٹ آتی جاتی ہے. لیکن بچہ جب ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قریب العہد ہے خدا کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے بچہ، اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے تنزن اس کو کہا کہ آج کل برعکس ہے، آج کل پاکیزہ وہی ہے جس کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا. یہ بزرگ پرانے سنتی قدیمی قسم کے جو کمپیوٹر آن کرنا بھی نہیں جانتے، ان کے بارے میں ممکن ہے کہہ سکے کہ فطرت پاک ہے ان کی آج، لیکن چھوٹے بچپن سے ہی شروع کر دیتے ہیں نیٹ پر بیٹھنا، انٹرنیٹ پر آنا. اس سب کا اثر ہوتا ہے، انسان جہاں بیٹھتا ہے، جو صحبت اختیار کرتا ہے، وہاں کچھ گھٹاتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے، کچھ گھٹاتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے. اینن جس طرح جواری جوئے کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے، کچھ گھٹاتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے، اور بسا اوقات آپ دیکھیں فقط گھٹا کے سب کچھ ہار کے آ جاتا ہے، سب کچھ ہار کے آ جاتا ہے. بعض محفلیں اور بعض مجلسیں اسی طرح کی ہیں، بعض کمپنیاں اسی طرح کی ہیں کہ انسان اس گھارے ہوئے جواری کی طرح سب کچھ ہار کے آ جاتا ہے، سب کچھ کھو کے آ جاتا ہے. پہلے دیکھیں کہ کیا گھٹا رہا ہوں، کیا بڑھا رہا ہوں. اگر انسان، بعض محفلیں ایسی ہیں، بعض مجلسیں ایسی ہیں، بعض ماحول ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان حیا گھٹا کے آ جاتا ہے. حیا ہوتی ہے انسان کے اندر، جوان کے اندر حیا ہے، بیٹی کے اندر حیا ہے، خاتون کے اندر حیا موجود ہے، مرد کے اندر حیا موجود ہے، لیکن گیا جب سے شہر میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، کالج میں گیا، کب سے گیا، کچھ بڑھا کے آ گیا، ڈگری بڑھا کے آ گیا، حیا گھٹا کے آ گیا. اب انسان دیکھے کیا بڑھا کے آ گیا، کیا گھٹا کے آیا انسان. قرآن کے پاس بھی حتیٰ اگر انسان اہل بیت کی صحبت میں بھی بیٹھے، کچھ بڑھا کے آئے گا، کچھ گھٹا کے آئے گا. ان مجالس محافل میں ایسے ہوتا ہے، آتے تھے لوگ آ کر بیٹھتے تھے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس، بیٹھتے آ کر دیر تک بیٹھے رہتے، گفتگو کرتے، سنتے، لیکن جب اٹھ کے جاتے وہاں سے ساتھ کہتے کہ مولا جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ہماری کچھ اور حالت ہوتی ہے، بڑی نورانیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے اپنے راستوں کو اور اپنے گھروں کو جاتے ہیں، وہ نورانی حالت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ جب آتے ہیں معصوم کی بارگاہ میں، اسی مقناطیسیت کی کشش میں جب آتے ہیں، ان پاکیزہ شعاؤں کی زد میں جب آتے ہیں، جتنی قدورتیں ہوتی ہیں، جتنی نفرتیں ہوتی ہیں، جتنی میل کچیل ہوتی ہے، وہ ساری گٹا دیتے ہیں، وہ ساری اتر جاتی ہے، اور اس کی جگہ ان کے اندر وہ فضائل، چونکہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر، محضر کا اثر ہوتا ہے محضر کے اوپر، اس کے بجائے معصوم کی روح کا اثر ان کی روح پر ہوتا ہے، اور وہ نورانیت معصوم ان کے اندر اثر کرتی ہے، وہ اپنے اندر نورانیت بڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ بہت اہم ہے قلبی کیفیت کا خیال رکھنا، بہت اہم ہے، جسے ہم بالکل خیال نہیں رکھتے، پرواہ نہیں کرتے، جس کی توجہ بھی نہیں کرتے اس کی طرف، یہ قلبی کیفیات، دل کی کیفیات، دل سے مراد بھی وہ پمپ نہ، پھر میں بار بار اس لیے نام لیتا ہوں کہ جب دل کہتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اسی پمپ کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے، دل کا عارضہ، دل کی بیماری، دل یوں ہو گیا تو فوراً پمپ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہے دل، یہ اعزازی دل ہے، حقیقی دل یعنی روح کا مرکز ادراک، مرکز فہم، مرکز احساسات، مرکز الہامات، وہ جو حرم خدا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو میں غاروں میں، آسمانوں میں، ستاروں میں اور سمندروں میں اور ادھر نہیں، مجھے ڈھونڈنے کے لیے ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں کہاں ہوں؟ فرمایا کہ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں۔ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا فاصلہ خدا تک کتنا ہے، فرمایا کہ مظلوم کی فریاد کی حد تک، انسان کا فاصلہ خدا سے کتنا ہے، جتنا مظلوم کی فریاد کی حد ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہمیں کہ کسی کا دل نہ توڑنا، دل نہ توڑنا کسی کا۔ ہم جو ہزار دل توڑ کے بیٹھے ہیں، فرصت ہے، خدا شاہد ہے یہ بہت غنیمت فرصت ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں خود توجہ بھی نہیں ہے کتنے دل توڑ کے آج ماہ رمضان میں بارگاہ خدا میں اس مکان مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر بھی لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا اپنی بارگاہ میں، کتنے دل توڑ کے یہاں بیٹھے ہوں، اور انہی ٹوٹے دلوں میں خدا ہے، انہی ٹوٹے دلوں میں خدا ہے۔ اگر یہ دل پاکیزہ نہ ہو، قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض آیات جھنجھوڑتی ہیں انسان کو، بہت جھنجھوڑتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس جھنجھوڑے میں آ جاتے ہیں، کہ بعض ایسے ہیں درخت کے تنے کی طرح کہ ان کو آندھیاں بھی نہیں ہلا سکتے۔ جب آیات قرآن جھنجھوڑتی ہیں، پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کے مخاطب بنو، جب قرآن کے ہم مخاطب بنیں گے قدم قدم پہ لرز جائیں گے ہم۔ اصحاب ائمہ ایسے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے لرز جاتے تھے، اور پھر دوڑ کر آتے تھے بارگاہ معصومین میں کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک شخص آیا معصوم کی بارگاہ میں آ کر، حواس اڑے ہوئے، ہوائیاں اڑی ہوئی، پریشان کہ جیسے معلوم نہیں اس کا پیچھا کوئی ڈاکو کر رہے ہیں، اس طرح سے ہوائیاں اڑی ہوئی معصوم کی خدمت میں آیا، اور آ کر اسی عالم میں پوچھنے لگا کہ مولا یہ آیت کیا بیان فرما رہی ہے۔ مولا پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں، لرز گیا ہوں یہ آیت پڑھ کر۔ کون سی آیت؟ فرمایا یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان شرک آلود ہے، اکثر جو ایمان لائے ہیں، نہ کہ اکثر مشرکوں کا ایمان شرک آلود ہے، اکثر منافقوں کا ایمان شرک آلود ہے، اکثر کافروں کا ایمان شرک آلود، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک داخل ہو گیا ہے، شرک آلود ہے، لرز گیا شخص۔ واقعی کام جاتا ہے ایسی آیات پڑھ کر انسان. اسی طرح کی ایک آیت اور قرآن مجید میں, اس آیت میں ہے کہ جب قرآن کی آیت اترتی تھی اور پیغمبر اکرم اپنے ارد گرد لوگوں کو وہ آیت پڑھ کر سناتے تھے کہ ابھی خدا کی طرف سے یہ آیت اتری ہے, دو قسم کا عکس العمل ہوتا تھا. یہ آیت دو طرح کا اثر چھوڑتی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل, قرآن کی تعبیر یہ کہ جن کے دلوں میں زیغ تھا, زیغ یعنی کھوٹ, آلودگی, ملاوٹ, جن کے دلوں میں ملاوٹ تھی, جب آیت اترتی تو یہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھتے کہ کچھ سمجھ میں آئی, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئی, کیا ہے اس کے اندر, کیا ہوا. ہوتے نا ایسے لوگ, ایک دوسرے کو پوچھتے, منہ چڑھاتے, تانے دیتے کہ بھائی آپ کو کچھ فائدہ ہوا, کچھ فائدہ نہیں ہوا, کچھ ملا, کچھ نہیں ملا. قرآن نے فرمایا کہ یہ آیت اترتی تھی, حالانکہ قرآن نور ہے, لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے, جن کے دلوں میں زیغ ہے, اس آیت کے اترنے سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا. قرآن کے اترنے سے ان کے دلوں, ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا, لیکن جن کے دل پاک تھے ان کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. اینن دواؤں کی طرح ہے, کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو شوگر ہو, پہلے سے جسم میں خون میں اگر شوگر کی مقدار زیادہ ہو جائے اور وہ دوا کھائیں تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر شوگر نہ ہو تو یہی دوا انسان کی نجات کا سبب بن سکتی ہے. بس ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گولی سے ایک مریض مر جائے, ایک ہی گولی سے ایک مرتا ہوا نجات پا جائے. ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ اب نہ کہو کہ گولی میں دو طرح کا اثر ہے, گولی میں ایک ہی اثر ہے, گولی میں دو اثر نہیں ہے, بلکہ یہ اس خون کے اندر شوگر کا ہونا باعث بنا کہ اس گولی نے اس کو موت کے دانے تک پہنچا دیا. دوا مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی, لیکن جو جسم دوا کھا رہا ہے اس جسم میں اس گولی کی پہلے آمادگی بھی ہونی چاہیے. لہذا آپ اسپتالوں میں جائیں آپریشن سے پہلے یا کسی علاج معالجے سے پہلے شوگر کنٹرول کرتے ہیں, اور ہم عجول ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں شوگر کو چھوڑو پہلے آپریشن کرو, لیکن اسے پتا ہے کہ شوگر اگر اندر ہو تو ہر انجیکشن موت کا پیغمبر بنے گا اور ہر گولی موت کا سبب بنے گی. ڈاکٹر یہ کام کبھی بھی, وہ کہتے ہیں اس کو اٹھا کر لے جاؤ, ہم اس کا علاج نہیں کرتے. بے شک ہم راضی بھی ہوں, کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, یہ اینن گولی کی طرح ہے. آیت قرآن, اگر دل تیار نہ ہو, دل آمادہ نہ ہو, دل آلودہ ہو, دل پلید ہو, آیت کے اترنے سے گمراہی زیادہ بڑھتی ہے. آیت میں لکھا کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے, پوچھتے تھے ایک دوسرے سے, کچھ اضافہ ہوا, کچھ ملا, کچھ حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. پیغمبر اکرم کی مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے, باہر جاتے ہوئے تبصرہ کرتے تھے, کچھ سمجھ میں آئی, ایسے وقت ضائع کیا, ٹائم پاس کیا ہم نے, ٹائم ضائع کیا ہمارا, کچھ بھی تو نہیں تھا, تکراری باتیں تھیں, یہ تو معمول کی باتیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے اندر. بھائی کہ وہ قرآن تھا, وہ وحی تھی, لیکن جن کے اندر, جن کے دل صاف تھے, جن کے دل پاک تھے, ان کے دلوں میں نورانیت بڑھ جاتی تھی. قرآن کی مجلس میں اگر انسان بیٹھے, قرآن کے ساتھ خلوت کرے, اگر انسان کچھ گھٹاتا ہے, کچھ بڑھاتا ہے. گھٹاتا کیا ہے؟ پست اخلاق گھٹا دیتا ہے انسان اور فضیلتیں بڑھا کے اٹھتا ہے انسان. قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ اثر ہوتا ہے, پستیاں چھوڑ دیتا ہے انسان. اور یہ ذہن میں رکھیے, حدیث ہے کہ ان اللہ عالم, خدا کی ذات عالی ہے, خدا متعالی ہے, ہے نا, یہ اسماء الحسنی, خدا و تعالیٰ کے اسماء الحسنی عالی و متعالی, خدا وند متعال, خدا و تعالیٰ, یہ اسماء الحسنی میں سے, یعنی بلند, یعنی عظیم, یعنی برتر, یعنی اعلی. ان اللہ عالم یحب معالی الامور, خدا عالی ہے, خدا کو گھٹیا چیزیں پسند نہیں, گھٹیا لوگ پسند نہیں ہیں, گھٹیا باتیں پسند نہیں, خدا کو گھٹیا عادتیں پسند نہیں. جو بڑی انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک شخصیت ہو, بڑی شخصیت ہو, اس کو پست چیزیں پسند نہیں ہوتی, اس کو بڑے آدمیوں کو بڑی چیزیں پسند ہوتی. خدا کی ذات عالی ہے, اسے عالی چیزیں پسند. ہمت بھی بڑی کرو, ہم امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمت کرنی ہے تو ہمت بھی بڑی ہمت کرو, چھوٹی سی ہمت نہ کرو کہ چھوٹی سی ہمت تمہیں بھی چھوٹا کر دے گی. مقصد بڑا رکھو اپنا پیش نظر, قدم بڑا اٹھاؤ, حرکت بڑی کرو, چونکہ چھوٹے کام تمہیں بھی بہت چھوٹا بنا لیں گے. خوب, ہم کیسے بڑے ہوں, کیسے بڑی ہمت کریں, کیسے بڑے قدم اٹھائیں, کیسے اپنی شخصیت کو بڑھائیں, وہ قرآن ہے. قرآن کی بارگاہ میں بیٹھی کچھ گھٹاتا ہے انسان, کچھ بڑھاتا ہے. پستی گھٹ جاتی ہے انسان کے, دن بدن پستی دور ہوتی جاتی ہے, رذیلتیں کم ہوتی جاتی ہیں, رذائل اور بری صفات انسان سے دور ہوتی جاتی ہیں. اس کے بجائے فضائل و کمالات بڑھتے جاتے ہیں انسان کے اندر, ایک ایک فضیلت انسان کے اندر آ جاتی ہے, انسان ہو جاتا ہے انسان قرآنی. قرآنی انسان وہ نہیں ہوتا کہ جس کو قرآن ازبر ہو, قرآنی انسان وہ نہیں ہوتا کہ جسے کوئی بات کریں جواب میں آیت پڑھ دیتا ہو. کہ آج کل یہ ایک زیادہ روش شروع ہو گئی ہے. کسی زمانے میں کہتے تھے کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے, کسی حد تک صحیح بھی کہتے تھے, کیونکہ جو بہتان بنایا جاتا ہے نا, بات کا بتنگڑ بناتے ہیں نا, بات کا بتنگڑ, بتنگڑ یعنی بڑی تومت, بری تومت, بڑی تومت, کچھ تو ہوتا ہے جس کو اچھالتے ہیں, جس کو بڑھاتے ہیں. بالکل ہی بے بنیاد نہیں ہوتی کوئی باتیں, بعض چیزوں میں کوئی نہ کوئی پیچھے بنیاد ہوتی ہے. رائی کا پہاڑ بنانا, رائی تو ہوتی ہے نا, پھر پہاڑ بناتے ہیں دوسرے, ان کو یہ ہنر ہے, ان کا یہ فن ہے کہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جس کو وہ اچھالتے ہیں, جس کو بڑھاتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا چڑھا کر مبالغہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. رائی تو ہوتی ہے, وہ رائی تک بھی نہیں ہونا چاہیے, غلط چیز رائی کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. وہ کسی زمانے میں یہ تہمت لگاتے تھے کہ, اب میں کہہ رہا ہوں تہمت ورنہ, اس میں کہہ رہا تھا کہ کسی حد تک حقیقت بھی تھی کہ شیعہ نہیں پڑھتے, حافظ نہیں ہوتے مثلا. وہ بھی ایک مملکت ہے جس میں دوسرے مسلمان ملینز کے حساب سے, کئی سال 15-20 سال پہلے کا ایک اعداد و شمار دیے تھے کہ پاکستان میں 5 ملین حافظ ہیں, 5 ملین حافظ, 15 کروڑ کے ملک میں 5 ملین حافظ بہت بڑی تعداد ہے. اور اس میں کتنے شیعہ حافظ ہیں اس وقت نہیں بتائے جا سکتے تھے, لیکن آج الحمدللہ اکا دکا پیدا ہو جاتے ہیں, ہر شہر میں اکا دکا نکل آتے ہیں کہ یہ بھی حافظ ہیں, یہ بھی قاری ہیں, قرآن ادب سے پڑھنا جانتے ہیں. اب جب کہ تھوڑا توجہ ہوئی, رغبت ہوئی قرآن کی طرف, اب ہے الحمدللہ, ہے ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قرآن کی طرف اچھی خاصی رغبت ہے, ہو رہی ہے. لیکن ایک مشکل یہاں بھی آ کر پیش ہوگی, جو مشکل پہلے ہمیں دوسرے شعبے میں درپیش تھی, جب قرآن کی طرف رجوع کیا وہ مشکل یہاں بھی آ کھڑی ہوئی, وہ ہے عوام پسندی, عوام پسند طریقے اپنانا. عوام کیا پسند کرتے ہیں, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی بنانا, کہ لوگ چاہتے کیا, پسند کیا کرتے ہیں. کچھ ایسے مثلا چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کروا لیا قرآن, حفظ کروا کے پھر ان سے عجیب و غریب طریقوں سے پڑھوانا اور عجیب و غریب طریقے سے کرنا کہ عام آدمی دیکھ کر فقط حیران ہوتا ہے, بس اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی, حیران ضرور ہوتا ہے, تعجب ضرور ہوتا ہے, انگوش میں دندہ ہو جاتا ہے کہ عجب بچہ ہے, عجب چیز پڑھتا ہے. وہ کیسا پڑھتے ہیں یہ حافظ, نئے زمانے کے آخر الزمان کے حافظ, قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں, آخر سے اول کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف. کئی روشیں ہیں نا قرآن کی. بعضوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ مثلا 10 طریقے سے 20 طریقوں سے قرآن پڑھتا ہے. وہ 20 طریقے کون سے ہیں, پوچھا ان سے کون سے 20 طریقے ہیں, کہا کہ ایک تو 7 کو اول سے آخر تک پڑھتا ہے, یہ ایک طریقہ, دوسرا طریقہ یہ کہ آخر سے اول کی طرف پڑھتا ہے, یہ دوسرا طریقہ, تیسرا طریقہ یہ کہ یہ صفحہ نیچے سے اوپر کی طرف بھی پڑھ سکتا ہے, چوتھا طریقہ یہ کراس پڑھتا ہے یعنی دائیں سے بائیں بیچ میں سے پڑھتا ہے, چھٹا طریقہ یہ گول دائرے میں قرآن پڑھتا ہے. بندہ خدا, ایسا قرآن تو جبریل بھی نہیں پڑھا. جبریل جو واسطہ ہے نزول قرآن میں, الٹا قرآن جبریل کو بھی پڑھنا نہیں آتا. آخر الٹا قرآن سے تو معنی بگڑ جاتے ہیں, ایک طرف سے زور لگاتے ہیں, زبر اوپر ہوگی, زیر اوپر ہوگی تو معنی مخرج میں کتنا زور لگاتے ہیں. جی آپ نے الحمدو کہا تو ٹھیک ہوگا, الحمدو کہا تو ٹھیک نہیں ہوگا, معنی کچھ سے کچھ بن جائے گا. آپ نے اگر زبر کو زیر, زیر کو زبر کر دیا تو معنی بگڑ جائیں گے. وہ ایک طرف سے اتنی حساسیت اور ایک طرف سے بالکل الٹا پڑ رہا ہے. آخر جب ادھر سے ادھر پڑو گے تو معنی نہیں بگڑے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جاؤ اور اس کو الٹا پڑھیں, معنی بگڑ جائے گا یا نہیں بگڑے گا؟ لفظ ہی بدل جائیں گے, کچھ اور بن جائے گا. نہ قرآن کی طرف آئیں, لیکن نہ کہ کرتب قرآن میں انجام دیں, نہ کہ آ کر قرآن میں مثلاً لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کچھ چیزیں سیکھ لیں تاکہ لوگوں کو فقط ورتا حیرت میں ڈالنا ہمارا ہنر ہے. ورتا حیرت میں نہیں ڈالنا, لوگوں کو ہدایت کی طرف, کہ قرآن کی لذت چکھائیں, لوگوں کو لذت چکھائیں, نور قرآن لوگوں کے دلوں میں اترے, انسان قرآنی بن جائے. انسان قرآنی, چونکہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کا منشور زندگی بنے. انسان جب اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے, اس پر عمل کرے, ہو جائے ایک انسان قرآنی. جس طرح قرآن نور ہے, اس طرح انسان بھی ہو جائے انسان نورانی. اور جب انسان نورانی ہو, ساری قباحتیں اس معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. مجالست اختیار کرو قرآن کے ساتھ. بہترین موسم عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ابھی آغاز میں ہی ہیں ہم, اتنی فرصت ابھی گزری نہیں ہے, رہتی ہے انشاءاللہ. باقی ماندہ فرصت میں خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن کی بارگاہ میں حاضر رہیں, قرآن کی محفل میں حاضر رہیں, قرآن کے ساتھ خلوت کی توفیق پیدا کریں, قرآن سے گفتگو کریں اور قرآن سے نورانیت خداوند تبارک و تعالی کے فضل سے حاصل کریں. اور خدا سے دعا ہے پروردگارہ ان تمام مومنین کو اس ماہ مبارک قرآن میں انسان قرآنی بنا دے, انسان نورانی بنا دے, ان کے خاندانوں کو خاندان نورانی اور قرآنی بنا دے, ان کی زندگیوں کو قرآنی اور نورانی بنا دے, اور ان کی عاقبت کو قرآنی اور نورانی بنا دے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کی خدمت میں. سوال کیا گیا کہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے, دیگر مہینوں میں سے ہر ایک میں 6 دن میں قرآن ختم قرآن مستحب ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہر 3 روز میں ایک ختم قرآن سنت ہے, اور اگر پورا قرآن ختم کرے تو بھی بہتر ہے. آپ کے کہنے کے مطابق ایک آیت پڑھو مگر سمجھ کر. اگر ہم ماہ رمضان میں ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے تو مشکل ہے کہ 3 ماہ میں بھی ختم قرآن ہو جائے, تو کیا ہم ماہ رمضان میں بغیر معنی پڑھنے کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کسی خار کا سوال ہے یہ. بھلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے دستورات معصومین علیہ السلام کی جانب سے ہمیں دیے گئے ہیں, اور وہ دستورات جن میں ثواب کا ذکر آیا ہے, کثرت سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. جس طرح سے اہل بیت کے ذکر میں کثرت سے ثواب ذکر کیا گیا ہے, عزاداری میں سید الشہداء پر گریہ کرنے کا کثرت سے ثواب ذکر کیا گیا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی روایات موجود ہیں پیغمبر اکرم سے ہمارے پاس, جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی عمل پر ثواب ذکر کیا گیا کہ یہ مثلا ایک روایت کے طور پر, یہ قول کے طور پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام کرو اس پہ ثواب ہوگا, اور ہم نے اس پر عمل کر دیا, بعد میں پتا چلا کہ یہ روایت درست نہیں تھی, یہ معصوم کا فرمان نہیں تھا. مثلا کسی روایت میں آ گیا کہ اگر آپ مثلا منگل کے دن سورہ توحید پڑھو تو بڑا ثواب ہوگا, ہم نے شروع کر دیا پڑھنا, بعد میں پتا چلا کہ اصل معصوم نے ایسے نہیں فرمایا, یہ اشتباہ کسی نے غلط ایسی روایت نقل کر دی. چونکہ غلط روایتیں نقل کرنے والے فراوان رہے ہیں, روایت میں ہے کہ اگر معصوم نے نہ بھی فرمایا ہو اور آپ ثواب سمجھ کر وہ عمل کرتے رہے تو اس کا بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روایت میں آیا. آپ پھر بھی کرتے رہو. بعض لوگ ایسے ہیں جو جیسے ایک محاورے میں کہا جاتا ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست، فارسی میں کہتے ہیں کہ کاسا داغتا رضا آش، یعنی کوئی چیز پکاتے ہیں آش نامی کوئی چیز، تو اتنی وہ دال گرم نہیں ہوتی جتنا پیالہ گرم ہوتا ہے، دال سے زیادہ گرم پیالہ. مختلف ہر زبان کے ہیں، یا جیسے کہتے ہیں کہ پاپ سے بھی زیادہ کیتھولک تر، کیتھولک یعنی مسیحی، سب سے بڑا مسیحی پاپ ہوتا ہے. اب کوئی مسیح اتنا تند ہو جائے کہ پاپ سے بھی بڑا مسیح بن جائے مثلاً، یا اول انقلاب میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو وہاں اس وقت بعض لوگوں کو کہتے کہ امام خمینی سے بھی بڑے انقلابی ہیں، اگر امام خمینی سے بڑا انقلابی تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ امام انقلاب تھے، لیکن تنزن بعضوں کو کہتے تھے کہ یہ امام خمینی سے بھی بڑے انقلابی ہیں. بعض خدا سے بھی زیادہ قرآن کے حامی ہیں، خدا سے بھی زیادہ، خدا سے زیادہ تو کوئی حامی قرآن نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا کا کلام ہے، خدا کا پیغام ہے، خدا کا دین ہے، خدا کا دستور ہے، خدا سے زیادہ حامی قرآن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن بعض خدا سے بھی بڑے حامی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا سے بھی زیادہ بڑے حامی ہیں. ہے ایسے گزرے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک شخص جنہوں نے بہت کثرت سے یہ روایات ثواب کے بارے میں ذکر کی ہیں، ایک تو بڑے مشہور شخصیت ہیں کعب الاحبار، کعب الاحبار، حبر، علماء یہود کا نام حبر ہوتا ہے، علماء مسیح کا نام راہب، راہب یعنی عالم مسیحی، حبر عالم یہودی کو کہتے ہیں. تو جو ان علماء کا بھی بڑا ہو، ان علماء سے بھی بڑا عالم ہو تو اس کو کعب الاحبار کہتے تھے. وہ یہ مسلمان ہو گئے، بڑی مشہور شخصیت ہے اسلام کی تاریخ کی، مارکے ہیں بڑے ان کے، احادیث ان سے فراوان نقل ہوئی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ثواب نقل کیا ہے کہ یہ آیت پڑھو اتنا ثواب ہوگا، یہ آیت پڑھو اتنا ثواب ہوگا، یہ آیت پڑھو اتنا ثواب ہوگا. سورہ واقعہ پر ظاہر ہے نا میرے ذہن میں جاتا کہ تردید ہے کہ سورہ واقعہ یا سورہ واقعہ کے علاوہ کسی سورہ کے متعلق انہوں نے ثواب ذکر کیا، روایت نقل کی کہ یہ پڑھو آپ کو کثرت سے ثواب ہوگا. دوسرے جو لوگ تھے محدثین صحابہ یا اہل قرآن، انہوں نے یہ روایت پہلے نہیں سنی تھی، کبھی پہلی دفعہ ہی سنی کہ اتنی بڑی مثلا ثواب کی روایت، اور نادر پہلے کبھی بھی نہیں سنی. جس شخص سے انہوں نے سنی تھی ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے سنی، انہوں نے کہا میں نے فلاں سے سنی. یہ اہمیت دیتے تھے لوگ ان چیزوں کو، ہم تو آج سنی انسنی کر دیتے ہیں، لہذا پوچھتے بھی نہیں ہیں. ذاکر خطیب ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے جہاں سے پڑھ رہے ہو. آج کل تو ویسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کتابوں سے نہیں پڑھتے، یہ صدری علم ہے جو سینے میں ویسے اندر سے جنم لیتا ہے، میدے کی طرف سے سینے میں آتا ہے. ایک علم ہے نا جو استادوں سے کتابوں سے آتا ہے، ایک علم اندر میدے سے پیدا ہوتا ہے. جو زہر حرام کا پیسہ میدے میں جاتا ہے، وہاں سے بھی بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ میدے سے جو علم پیدا ہوتا ہے. پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو روایت پڑی، یہ جو بات کی آپ نے کہاں سے کی ہے، کون سا مدرک ہے، کیا اس کی سند ہے. وہ لوگ پوچھتے تھے، انہوں نے نقل کی حدیث کی، قرآن یہ آیت پڑھو، یہ روایت پڑھو، مثلا یہ سورہ پڑھو آپ کو اتنا ثواب ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ ہم تک آج تک سنی نہیں ہم میں سے کسی نے، آپ نے کہاں سے نقل کی. کہا فلاں شخص سے. اس کے پاس گئے کہ آپ نے یہ نقل کی روایت، کہاں میں نے نقل کی، کہاں سے سنی. اس نے بتا دیا ایک تیسرے آدمی کا نام. کرتے کرتے چوتھے پانچویں اسٹیپ پر اس اصلی راوی کے پاس پہنچ گئے جس نے یہ روایت نقل کی تھی. اس سے جا کر پوچھا کہ یہ روایت آپ نے نقل کی ہے. کہا میں نے نقل کی ہے. تو کہا آپ نے کس سے سنی. کہا کسی سے نہیں سنی. کسی راوی سے سنی ہو. کہا نہیں سنی. کہ کتاب میں پڑھی ہو. کہا نہیں پڑھی. کہا رسول اللہ سے سنی ہو. نہیں سنی. کہا پھر کیسے نقل کی ہے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی طرف اتنی رغبت نہیں ہے، تو میں نے نیک کام کے لیے، چونکہ مقصود اچھا کام کرنا تھا، نیک کام کرنا تھا، اس نیک کام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے خود سے حدیث بنائی ہے، گھڑی ہے میں نے، کہ آپ اگر یہ قرآن پڑھو تو آپ کو اتنا ثواب ہوگا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. وہ ویسے بھی کام، یہ خدا سے زیادہ حامی ہے قرآن کے، کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لہذا جعلی اور من گھڑت حدیثوں سے ان کو قرآن کی طرف راغب کرو. بارگاہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں بعض صورتوں کے بارے میں، آیات کے بارے میں، جو من گھڑت ہیں، جن کا کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہت ساری احادیث صحیح بھی ہیں, درست بھی ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی درست ہیں, ہمارے ہاں بھی درست ہیں, جنہوں نے کثرت سے ذکر کیا کہ ثواب ہے, قرآن پڑھو اتنا ثواب ہے, اتنے دن میں ختم قرآن کرو اتنا ثواب ہے, اس طرح سے قرآن پڑھو ثواب ہے, صحیح بھی حدیث ہیں. یہ جو انہوں نے لکھا خواہر محترمہ نے کہ اس قسم کی احادیث ہیں, اس مضمون کی صحیح احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ قرآن پڑھو ماہ رمضان میں, ایک ختم قرآن کرو, اگر دو ختم قرآن کرو اور بہتر ہے, تین ختم قرآن کرو اور بہتر ہے, وہ یہ ہے احادیث. لیکن پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان احادیث کے معنی یا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عربی دہراتے جاؤ اور معنی اصل سمجھ میں نہ آئے, صرف یہ عربی پڑھتے رہنے میں کوئی کمال ہے, عربی پڑھتے رہنے میں کوئی ہدایت موجود ہے, نا. یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ختم قرآن کرو, ایک ختم قرآن کرو, دو ختم قرآن کرو, چند ختم قرآن کرو, یعنی ہمیں پڑھنے کی طرف راغب کیا گیا کہ بلاخر قرآن کے پاس آؤ, قرآن تک آؤ, پہنچو. ظاہر ہے جب انسان پڑھتا ہے تو ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے, عموماً یہ تو ہوتا ہے نا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی. مثلا آپ اخبار پڑھتے ہیں, ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں, معنی نہیں معلوم, تو آپ فوراً کسی سے پوچھتے ہیں جا کر کہ بھائی اس کا معنی کیا ہے. اگر ہمیں بہت رغبت دلائی جائے کہ یہ کام پڑھو, یہ چیز پڑھو, پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, سوال کرتے ہیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے, اگر انسان معانی کی طرف توجہ نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. حتی روایات ہیں, لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا, اس قرآن پڑھنے کا قرآت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو, بلکہ قرآن نے خود سرزنش کی ہے, مذمت کی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر نہیں کرتے, قرآن میں غور نہیں کرتے, قرآن میں تفکر نہیں کرتے, قرآن میں تعقل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں یا تدبر نہیں کرتے قرآن کے اندر, کیا وجہ ہے؟ اگر دلوں پہ تالے نہیں ہیں, ذہنوں پہ تالے نہیں ہیں, تو پھر تو غور کرتا ہے انسان کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہے. اگر تالا نہیں ہے غور کرو, پڑھ بھی رہا ہے غور بھی نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ دلوں پر تالے لگے ہوئے. صرف عربی قرآن کی دہرا لینے سے ثواب ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی. ثواب تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کے الفاظ کو نگاہ ہی کر لو, اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کتاب ثواب نہیں ہے, بلکہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہے. ہدایت اس وقت نصیب ہوگی آپ کو کہ جب آپ اس کے معانی کو سمجھیں گے. اگر مثلا آج کل تجربہ بھی کر سکتے ہیں آپ, دن بھر روزہ ہے آپ کا, دن بھر کا روزہ ہے, شام کو آپ کسی ریسٹورانٹ کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں, پیسے نہیں ہیں آپ کی جیب میں, اور جو کچھ وہاں کچن میں پک رہا ہے اس سب کی خوشبو تو آ رہی ہے نا باہر, ٹکا بنا رہے ہیں, کباب بنا رہے ہیں, اور اس میں مثلا بریانی بنا رہے ہیں, پلاؤ بنا رہے ہیں, قورمہ بنا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کی خوشبو تو باہر آتی ہے نا. خوب آپ جائیں ریسٹورانٹ میں, خوشبو سونگھ کے آ جائیں, اگلا روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے, پیٹ میں کچھ نہیں گیا, لیکن جو کچھ پک رہا ہے اس کی خوشبو ساری سونگھ لی آپ نے, کباب کی, بریانی کی, تکے کی, سب کی, افطار ہو گیا آپ کا, سحری ہو جائے گی اس طرح سے, جب پیٹ میں کچھ نہیں گیا آپ کے, خوشبو سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کھانا اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ میں جائے, ہاضم ہو, جا کے انرجی بنے, بدن کے اندر خون بنے, اس کو کہتے ہیں کھانا, ورنہ آپ سونگ کے ہم روز چیزیں آ جاتے ہیں. قرآن کو پڑھ لینا ایسے ہی ہے جیسے ریسٹورانٹ کے پاس کھڑے ہو کر کچھ آپ سونگ, یہ ثواب تو ہو گیا سونگنے کا لیکن پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. کھو, تناول کرو, اس کو تناول کرو, لو قرآن سے لقمہ لو. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہ یہ ماہ ضیافت اللہ ہے, خدا کی مہمانی کا مہینہ, آپ سب مہمان خدا ہیں, سب بلا فرق, اپنے خاندان سمیت سب زن و مرد مہمان خدا ہیں. ہو یہ کیسی مہمانی ہے کہ جس میں مہمان گیا ہے, میزبان نے کہا کہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے, عجب مہمانی ہے یہ. مہمانی میں تو انسان ساری کسریں نکالتا ہے پچھلی بھی, ورنہ آپ کسی کے یہاں جائیں وہ آپ کو کہے کہ کھانا کسی چیز کو ہاتھ لے, گناہ ہوگا آپ کو. یہ کیسی مہمانی ہے جس میں منہ پہ تالا لگا ہوا ہے, لب بند ہیں, کچھ کھا نہیں سکتے, کچھ پی نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ مہمانی جسموں کی مہمانی نہیں ہے, چونکہ دیکھو میزبان کون ہے, ذات خدا میزبان ہے, مہمان ہے انسان. ہمیشہ آپ مہمانیاں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اہل مہمانی ہے اور میزبانی ایران میں جہاں بھی ہے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، وہاں ایران میں ایک رسم کہہ لیں ان کے کھلانے کی یہ ہے کہ آپ جا کر بیٹھے سب سے پہلے سالاد اور سوپ لے آتے ہیں۔ خب جن لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ اصل کھانا نہیں ہے بلکہ یہ تمہید ہے، یہ بھوک چمکانے کے لیے ہے، وہ تو تھوڑا سا سلاد تھوڑا سا سوپ کھا لیتے ہیں اور پھر اصل کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن اکثر ہمارے جو زائرین جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہی کھاتے ہیں یہ لوگ، وہ اس کو سوپ بھی اور سلاد بھی سارا کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں، جب اصل کھانا آتا ہے اس کو حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، مثلا وہ گھاس بھوس سے پیٹ بھر لیا، اب چکن آیا، اب مثلا کھانا آیا، کھانے کے لیے جی نہیں کرتا۔ اگر انسان کسی ایک چیز میں مشغول ہو جائے کھانے میں، کھانے سے پہلے اگر آپ چائے پی لیں بھوک ختم ہو جاتی ہے نا، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ بعض جو بہت سیانے میزبان ہیں وہ یہی کرتے ہیں، مہمان کو فوراً جب آتا ہے تو اس کو پہلے، ہاں عزت کی عزت ہے اور کم خرچہ بھی ہے، وہ سمجھے گا کہ میری عزت بھی ہو رہی ہے تکریم بھی ہو رہی ہے، بخافل ہے کہ یہ کیا ٹیکنیک میرے اوپر استعمال ہو رہی ہے یہ بھوک مٹانے کے لیے۔ خوب اگر آپ چمکی ہوئی بھوک کو چائے پلا دیں بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ جائیں مہمانی میں جائیں آپ چائے مانگے، میزبان کہے کہ نا چائے نہیں دینا، چائے نہیں دوں گا آپ کو، کیوں نہیں دوں گا؟ چونکہ میں نے آپ کے لیے بڑا نایاب کھانا تیار کر کے رکھا ہے، اگر یہ کھاؤ گے تو تمہاری بھوک، میں نے کباب بنایا ہے، میں نے تکہ بنایا ہے، میں نے بریانی بنائی ہے، میں نے کیا بنایا آپ کے لیے اسپیشل کھانا تیار کیا، تو چائے پی کے اپنی بھوک خراب کر لو گے اور جو میں نے بنایا ہوا ہے وہ تم تناول نہیں کرو گے۔ لہذا اگر وہ ہمدرد میزبان ہوا، وہ اچھا میزبان ہوا، تو وہ آپ کو چائے وغیرہ پینے نہیں، آپ بے شک شور مچاتے رہے وہ کہے گا نہیں ابھی چائے نہیں ملتی چونکہ بھوک خراب ہو جائے گی۔ ہو اسی طرح سے اگر ہم جسمانی کھانے پینے میں لگے رہے، میدہ بھرا رہے، چونکہ میدے اور ذہن کے اندر کشمکش ہے، کھوپڑی اور میدہ آپس میں کشمکش ہے، ان کی سلو نہیں ہے۔ نہجو بلاغہ میں بھی حضرت نے فرمایا کہ لا تجتمع البتنا تو مال فتنا، ذہانت اور شکمپوری اکٹھے نہیں ہو سکتی، جو بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ ذہین نہیں ہو سکتے، انہیں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا میدہ اور کھوپڑی آپس میں تعارض ہے ان کے اندر۔ اگر میدہ کام کرتا رہے کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کھوپڑی کام کرتی رہے تو میدہ ریسٹ کرتا ہے۔ پھر کیوں خداوند نے کہا کہ میدہ بند کر کے آؤ، میدے کو خالی کر کے آؤ؟ اس لیے کہ میرے دسترخوان پر تمہارے میدے کے لیے تو میں نے روزانہ تمہارا کچن بھرا ہوا ہے، لیکن اب تمہاری کھوپڑی کے لیے، تمہارے دل کے لیے، تمہاری روح کے لیے، تمہارے نفس کے لیے دسترخوان بچھایا ہے، اور یہ اس وقت تم بھوک لگے گی کہ جب تمہارا میدہ خالی ہو، میدہ خالی ہوگا تو ذہن تمہارا اس کو قبول کرے گا، لیکن اگر میدہ بھرا ہوا ہو تو ہم ہرگز اس دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کون سا دسترخوان خدا نے بچھایا؟ مہمان اور میزبان، مہمان آپ ہیں، میزبان ذات خدا، دسترخوان کیا ہے؟ دسترخوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن مادبت اللہ، تین لفظ ہیں، القرآن مادبت اللہ، مادبت اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے، قرآن دسترخوان خدا ہے، معرفت کا طعام تمہارے لیے تیار ہے، تمہاری روح کی غذا تمہارے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہا کہ جسموں کو تھوڑا ریسٹ دو، میدے کو تھوڑا ریسٹ دو، تاکہ روح بھی اپنی غذا کھا سکے۔ سال بار تو آپ نے روح کو فرصت ہی نہیں دی، چونکہ میدے نے اتنا کام کیا، بوریوں کی بوریاں خالی کر دی، چینی مہنگی کروا دی، آٹا مہنگا، یہ میدے کی کارکردگی ہے نا، میدا کام کر رہا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ میدا نہ چلتا تو یہ ساری چیزیں فراوان ہوتی، بازار میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے، مہنگی ہیں ساری چیزیں۔ خوب سال بھر تو آپ وہ چکی چلاتے رہے، اب ایک مہینہ میدے کو ریسٹ دو اور روح کو موقع دو کہ میں نے دسترخوان روح بچھایا ہے، القرآن و مادبت اللہ، میں میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہو، فرشتے سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور حیف ہے. عید چونکہ ہماری فرصت کل تک ہی ہے, کاش کے زیادہ ہوتی اور عید تک آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع ہوتا اور فلسفہ عید بھی بیان ہوتا. میں اشارہ کرتا جاتا ہوں, عید کس چیز کی عید ہے؟ عید جشن ہے. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ گیا, ایک مغربی ملک میں, تو انہوں نے نماز عید فطر میں اپنے علاقے کا ایم این اے بھی بلایا ہوا تھا, وہ انگریز تھا مسیحی, اپنے مومنین نے ایک بڑی تعداد, خوبی یہ تھی کہ سب نے مل کر عید ایک جگہ کی, ایک بڑا انہوں نے پارکنگ کرائے پر لی ہوئی تھی اور اسی کے اندر نماز عید کا اہتمام ہوا, اور علاقے کا جو ایم این اے تھا اس کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ آپ آئے اور ہمارے فنکشن میں شریک ہو. تو اس کے سپاس نامے کے طور پر اٹھ کر انہوں نے چند جملے اس کو بتائے کہ آج ہماری عید ہے, اور عید بھی ہماری ایسی ہے کہ ہم نے 30 روز 30 دن کچھ نہیں کھایا, 30 روز ہمارا فاسٹ تھا, آج ہم نے بریک کیا ہے, اس کے بعد مثلا عید ہے. تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی خوشی سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں بھی اگر 30 دن کچھ نہ کھانے کو ملتا تو اور آج مجھے اجازت ملتی تو میں بھی آپ جتنا خوش ہوتا. یعنی عید کس بات کی ہے؟ کہ کھانے کی اجازت مل گئی ہے, اور یہ نہیں ہے عید. ہم نے عید پیش ہی ایسے کی کہ وہ کہنے لگا کہ اگر میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تو میں بھی آج اتنا ہی خوش ہوتا جتنے آپ خوش. اس نے کہا مجھے آپ کی خوشی سمجھ میں آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کی خوشی. عید اس کا نام نہیں ہے, عید ہے لوٹنا. عید عربی لفظ ہے, عید یعنی لوٹنا, جشن برگشت, جشن بازگشت, برگشت یعنی واپسی کا جشن. جیسے حاجی جاتے ہیں تو واپس آ کر ولیمہ دیتا ہے, ایک جشن مناتے ہیں. خوب ہر مومن عید کے دن نئے کپڑے پہنے, خوش ہو, خوشحال ہو, جشن منائے, عید منائے. کیوں؟ عید کیا چیز ہے؟ عید یعنی لوٹنا. خوب کہاں گئے تھے, کہاں سے لوٹے؟ نہ کہ پیٹ کی اجازت ملی ہے, منہ کھلا ہے, اس کا جشن ہے. نہ, منہ کھلنے کا جشن نہیں ہے بلکہ لوٹنے کا جشن ہے. کہاں سے لوٹنے کا؟ مہمانی خدا سے لوٹنے کا جشن ہے. مہینہ بھر دسترخوان خدا پر بیٹھے, مہینہ بھر مہمان خدا رہے, دسترخوان خدا پر بیٹھے. حق بنتا ہے انسان کو اگر ایک لمحہ خدا کے دسترخوان پہ مل جائے, ساری عمر جشن منائے تو بھی کم ہے. تو یہ تو بہت کم جشن مناتے ہیں ہم عید کا. واقعا توبہ لہم وحسن مآب, جو اس میزبانی میں خدا کے دسترخوان سے کچھ ارمغان لے کر واپس آتے ہیں, حق بنتا ہے ان کا جشن منائے, حق بنتا ہے ان کا جشن منائے. انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ مومنین کو بالخصوص اس عید کے جشن کی روح عطا فرمائے انشاءاللہ, اور اس دسترخوان الہی سے غذائے روح تناول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب تو بظاہر دے دیا ہے آپ کی خدمت میں, عرض کیا نا کہ عشق اور چیز ہے, اس کی بے حرمتی کی گئی ہے, اس کو شہوتوں میں استعمال کیا گیا. شہوت میل اور فیمیل کے تعلقات کو عشق کہا گیا, یہ عشق وہ شہوت ہے. عشق کمال کے ساتھ ہوتا ہے. آپ خدا کے ساتھ عشق کہہ سکتے ہیں, اہل کمال کے ساتھ عشق کہہ سکتے ہیں. اہل بیت چونکہ ذوات با کمال ہیں, با کمال ہستیاں ہیں, محبت اور عشق ایک ہی چیز ہے. عشق ذرا محبت سے آگے, محبت ہی کی سپرلیٹو ڈگری کا نام عشق ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں درست ہے, عشق کہہ سکتے ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ اور ہونا چاہیے عشق. لیکن علامت بہت سادہ سی بتائیں. آپ ذرا جب تنور کی بات کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. میں نے بہت سادہ سی بات بتائی علامت محبت, کہ اگر ہمیں محبت ہے اہل بیت سے تو اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی محبت. بہت سادہ سی بات ہے, تنور میں کودنے کو نہیں کہا. محبت کی بہت سادہ سی علامت ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کے ماننے والوں سے بھی محبت. کیوں ان سے محبت کرتے ہو؟ چونکہ یہ ان کو چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے. لیکن ہم مدعی محبت, مومن کو مومن سے نفرت, مومن کو مومن سے کینہ, مومن کے مومن سے دشمنی, مومن کا مومن سے اختلاف, مومن آپس میں دس بے گریباں, مومن آپس میں برسر اختلاف, برسر پیکار, آپس میں ایک دوسرے کے مثلا کیا کہوں میں بیری, اور پھر سب کہیں گے ہم محب اہل بیت ہیں, نہ یہ صداقت نہیں لگتی اس میں. یا آپس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, یا پھر اہل بیت سے محبت کرو. اگر محبت اہل بیت سے ہے, بولے لکھا ہے کہ مختصر کیجئے, مدرسے جانا ہے, ابھی جانا ہے, ابھی رات کو جی, پشاور کو نائٹ مدرسے ہیں کیا یا صبح جانا؟ ابھی جانا ہے. والے اچھا ہمیں مدرسے جانا ہے, میں سمجھو مومنین کو مدرسے جانا. بار کے عشق کہہ سکتے ہیں, اور حقیقی ذوات ہستیاں جن سے عشق کیا جا سکتے ہیں وہی بس ذوات با کمال ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں ہم. عربی زبان میں بھی فراوان لفظ عشق استعمال ہوا ہے. میں ایک چونکہ تذکر آگے ختم کریں, یہ برادر کا سوال بھی ہے, یہ ذرا سوال دو تین سوال ہیں ان کا, انشاءاللہ کل جواب دوں گا جو ابھی لکھ کے دیا آپ نے, دو تین سوال ہیں. عشق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اتفاقاً روایات میں استعمال ہوا ہے. میں ایک روایت بیان کرتا ہوں پھر باقی انشاءاللہ بعد میں. وہ یہ ہے روایت کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جب کوفہ سے روانہ ہوئے دمشق کی طرف, راستے میں کربلا پڑتا ہے, یعنی اس راستے سے حضرت آئے, کوفہ سے سفر کیا شام کی طرف, دمشق کی طرف, تو کربلا کے راستے سے گزر کے گئے. جنگ صفین پتہ نہیں کس زمانے میں واقع ہوئی. جنگ صفین امیر المومنین اور امیر شام کے درمیان, سید الشہداء اس لشکر میں موجود تھے, امام حسین علیہ السلام امیر المومنین کے لشکر میں موجود تھے. کربلا کے صحرا سے جب امیر المومنین علیہ السلام گزرے, وہاں پر جب پہنچے تو حضرت نے سواری روک دی اور گھوڑے سے نیچے اترے امیر المومنین علیہ السلام. اتر کر کربلا کی خاک مٹھی میں لے کر اور تین دفعہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, خدا کی قسم یہی ہے وہ جگہ, یہی ہے وہ مقام, یہی ہے وہ مقام. اصحاب ساتھی جو حضرت کے تھے وہ بھی رک گئے اور رک کر حضرت سے پوچھنے لگے کہ مولا کون سا ہے وہ مقام جو آپ اس قدر اس حالت میں سے بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہی ہے وہ مقام, یہی ہے وہ مقام, یہی ہے وہ مقام. کیا نماز پڑھنے کا یہی مقام ہے, جنگ کرنے کا یہی مقام ہے, پڑاؤ ڈالنے کا یہی مقام ہے, آرام کرنے کا یہی مقام ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ, ان چیزوں کا مقام نہیں ہے. پوچھا پھر کس چیز کا مقام ہے؟ فرمایا کہ عاشقوں کے گرنے کا یہی مقام ہے. ہاں ہونا محط عشاق, عشاق خدا کے گرنے کا یہی مقام ہے, عاشق یہیں گریں گے. ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, لیکن وہ عاشق اس لشکر میں موجود تھا, وہ عاشق اس لشکر میں موجود تھا. اور دو محرم کو ہوئی ماجرا منہ بمنہ تکرار ہوا. سید الشہداء جب دو محرم کو پہنچے, بالکل اپنے والد گرامی کی طرح خاک کربلا پہ پہنچے, گھوڑے کو روک دیا, نیچے اتر کر کربلا کی مٹھی میں, کربلا کی مٹی مٹھی میں لے کر فرمایا واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا. خدا کی قسم یہی ہے وہ مقام, کون سا مقام. لیکن اب نہیں فرمایا عاشقوں کے گرنے کی یہ جگہ ہے, فرمایا کہ یہی ہے میرے بچوں کے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے. ہمارے رجال کی قتلگاہ یہی ہے, خیموں کے جلنے کی یہی جگہ ہے, گھوڑوں پہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے کی یہی جگہ ہے, ناموں سے رسالت کے بے پردہ ہونے کی یہی جگہ ہے. کیا یاد آ گیا تھا سید الشہداء کو کہ اس لہجے میں حضرت نے فرمایا واللہ ہا ہونا, وہ جنگ صفین میں فرمایا کہ مجھے اپنے بابا نے, مجھے اپنی جد نے بتایا تھا کہ سرزمین عشق سرزمین کربلا ہے, یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے. کیوں نہیں ہے عشق؟ اگر دیکھنا ہے تو صرف کربلا ہے ہی میدان عشق ہے, ہے ہی سراپا میدان عشق ہے. اگر عشق نہ ہوتا, مزدور کون ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں بدلے میں جنت لیتے ہیں, مزدور کربلا برپا نہیں کر سکتے. جو جنت کے لیے ثواب کے لیے سارے کام کرتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں نا, مزدوری ہے, یہ بھی ایک مزدوری ہے, مزدور یہ کام نہیں کر سکتے. سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کر ان سے کہا کہ چلے جاؤ, جنت دے دی, کہا کہ چلے جاؤ, میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی ہے. خوب جنت تو مل گئی. اگر مزدوری کے لیے گئے ہوتے, ثواب کے لیے گئے ہوتے, ثواب تو کنفرم ہو گیا, لے کے اٹھ کے چلے جاتے, لیکن نہیں اٹھے. کیوں نہیں اٹھے؟ چراغ جلا, سب کے سب موجود تھے, بلکہ شکوا کر رہے تھے کہ مولا ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے. عاشق تو جنت کے لیے نہیں آتا, عاشق معشوق کے لیے آتا ہے, ہم آپ کے لیے آئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سر اس تن پہ لے کر اس میدان عشق سے باہر چلے جائیں تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم بھی بھلا عاشق ہیں, کئی کے عاشق ہیں ہم, یہ ہو نہیں سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ عشق نہیں ہے؟ اصل تشیع مکتب عشق ہے, کربلا مکتب عشق ہے. لیکن عشق کی بھی حرمتی کی گئی ہے. عشق کو جب دینداروں کو عشق سمجھ میں نہیں آیا, متدینوں کو سمجھ میں نہیں آیا, تو بے دینوں نے لے لیا اور اس کو غیر مقدس دنیا میں جا کر استعمال کیا اور غیر مقدس بنا دیا کلمہ عشق اور محبت کو. اساس تشیع. البتہ پھر بنا میں عشق جو کام کرتے ہیں, جب غیر شرعی کام باز لوگ کرتے ہیں ان سے کہو نہیں کر, تو کہتے ہیں یہ مقام عشق ہے. نہ خیر, عشق جتنا زیادہ ہو انسان تابع و خاضع تر ہو جاتا ہے. عشق انسان کو باغی نہیں بناتا, عشق انسان کو خاضع بناتا ہے, عشق انسان کو تابع بناتا ہے, عشق انسان کو محض تابع محض تسلیم محض بنا دیتا ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ابراہیم کو خداوند نے کہا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تسلیم ہو گئے. جب اسماعیل کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں, تو کیا کہا؟ افعل ما تؤمر, جو کچھ آپ کو امر ہوئے وہ کر گزرو. مجھے کیا پائیں گے؟ ستجدنی من الصابرین, مجھے صابر پائیں گے. عشق انسان کو صابر بنا دیتا ہے, عشق انسان کو خاضع بنا دیتا ہے, عشق انسان کو مطیع بنا دیتا ہے, عشق انسان کو پابند حدود خدا بنا دیتا ہے, عشق انسان کو پابند معشوق کر دیتا ہے. وہ خواہشات ہیں جو انسان کو باغی بنا دیتی ہیں, سرکش بنا دیتی ہیں. انشاءاللہ خداوند تبارک تعالیٰ ہم